بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آسان فقہ کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے جرائم قصاص حدود و تعزیرات کے بیان میں اور آج کے درس میں پہنچے ہیں الحدود و احکامها حدود اور حدود کے احکام اور مسائل کا بیان ہے حدود کیا ہے ان سے کیا مراد ہے اور اس موضوع کے تعلق سے اسے کیا حکمت ہے اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں مصنف فرماتے ہیں تمہید میں ان شریعت الاسلامیہ تنبنیت علی اليسر ورفع الحرج بے شک شریعت اسلامیہ جو ہے وہ آسانی پر اور رفع الحرج تنگی کو رفع کرنے پر مبنی ہے احکامها قائمة على تحقیق المصالح ودرء المفاسد اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ مصالح کو پانے اور مفاسد کو در اور دور کرنے پر قائم ہے ولم تكن العقوبة هي اول الحلول للقضاء على الجرائم والتقليل منها اور جو سزائیں ہیں جرائم کی جو سزائیں ہیں یہ جرائم کے خاتمے یا ان کے کم کرنے کے لیے سب سے پہلے حل نہیں ہے وانما ارشد الشارع الى اسباب الوقايه من الوقوع في الجرائم بلکہ سزا سے پہلے جو جرائم سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے شریعت میں جو جرائم میں پڑھنے سے ہمیں روک دیتے ہیں ومن ذلك ان میں سے بعض کا ذکر مصنف نے فرمایا نمبر ایک اداء ما شرعه الله تعالى من العبادات التي تصل العبد بربه ان شرائع کو ادا کرنا عبادات میں سے جو بندے کو رب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں كالصلاة جیسے کہ نماز ہے التي تنهى عن الفحشاء والمنكر جو فحاشی اور منکر سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے والزکاة اور زکاة التي تطهر مال من الآفات جو مال کو آفتوں سے پاک رکھتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے جو برائی سے رکیں گے تو پھر جرم بھی نہیں کریں گے جب جرم نہیں کریں گے تو سزا سے بھی بچ جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادات ہیں ان کے ذریعے سے بھی یعنی عبادات کا یہ بھی اثر ہوتا ہے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جرائم سے بچتے ہیں اور سزاؤں سے بھی بچ جاتے ہیں مثال نماز کی ہے اور زکوٰۃ کی ہے جب مال پاک رہے گا زکوٰۃ دینے سے اس میں برکت ہوگی کمی نہیں ہوگی جب مال میں کمی نہیں ہوگی برکت ہوگی تو چوری کی کیا ضرورت پڑے گی ڈکیتی کی کیا ضرورت پڑے گی تو اس لیے جرم بھی نہیں ہوگا ظلم بھی نہیں ہوگا اور پھر سزا بھی نہیں ہوگی دوسرے نمبر پہ المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن محافظة كرر هميشكي اختيار كرنا وأن يسعى كل مسلم لتقويم الإعجاج في نفسه ورهر مسلمان أفل أندر جو كمي هي جو تيرا پن هي جو كجي هي اسے دور کرے کہ سعی کرے کوشش کرے وفي غيره من أبناء أمته اپنے اندر کے نقص کو دور کرے اور اپنے علاوہ بھی جو معاشرے میں جو امت کے جو لوگ ہیں معاشرے میں ان کی بھی اصلاح کرے ان کے اندر بھی کوشش کرے کہ جو کمی ہے جو نقص ہے وہ بھی دور ہو جائے فمجتمع جسد واحد کیونکہ معاشرہ ایک ہی مسلمان معاشرہ جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے اذا اشتکى منه عضو تداعى له جسم بالحمى والسهر جب اس جسم کے ایک حصے میں درد تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں یہ درد تکلیف جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور بخار اور سحر یعنی جو بیداری ہے وہ عام ہو جاتی ہے نمبر تین الحذر من الاسباب الوقوع في الجرائم جو اسباب ہیں جرم کرنے کے ان سے خبردار رہنا یہ بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کل اعداء للآخرین جیسے دوسروں پر زیادتی کرنے سے روکا ہے والسب والشتم گالی گلوچ سے روکو نظر الاجنبیات اور اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا سے بھی منع کیا. وتعاطی مضر بالابدان, اور وہ چیزیں جو جسم کے لیے ضرر ہیں, نقصان دہ ہیں, جیسے کہ نشہ اور چیزیں ہیں, ان سے منع کیا. ونحو ذلک, اور اس جیسی چیزیں. تو شریعت نے ہمیں ان سب سے خبردار کیا ہے. اور یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے جرم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اب شراب شراب پیتا ہے, عقل کام نہیں کرتی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ چوری بھی ہو سکتی ہے, ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے, زنا بھی ہو سکتا ہے, قتل بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو شراب پینے سے منع کیا کہ عقل تندرست برقرار رہے اور جرم سے بچ جائے. اجنبی عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے, کیوں؟ تاکہ زنا سے بچا جائے. خلوت سے منع کیا ہے, تاکہ زنا سے بچا جائے. گالی گلو سے منع کیا ہے, تاکہ لڑے جھگڑا نہ ہو اور کسی کی زیادتی نہ ہو. زیادتی سے منع کیا, تاکہ قتل نہ ہو اور نہ ہی کسی پہ ظلم ہو. چوتھے نمبر پہ, اذا لم تنج هذه الوسائل فرد المعتدين حدود الله, اگر یہ چیزیں جو ہیں, یہ طریقے جو وسائل جن کا ذکر کیا گیا ہے, اگر یہ کامیاب نہ ہوئے, یعنی یہ اس بندے کو برائی سے نہ روک سکے. فرد المعتدین, زیادتی کرنے والوں کو روکنے میں حدود اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی حدیں پار کرتے ہیں, امن تقصیر فی اداء ما افترض اللہ علیہم, کیونکہ وہ تقصیر سے کام لیتے ہیں, فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہتے ہیں اور ادائیگی کے حق, فرائض کی ادائیگی کا حق ادا نہیں کرتے, کوتاہی کرتے ہیں. اور تعاونهم بمقارفة الذنوب والمعاصی التي نهوا عنها, یا ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے ان کو روکا گیا ہے. فقد شرع الله العليم الحكيم عقوبات مناسبة, تو اللہ تعالیٰ علیم اور خوب علم اور خوب حکمت والے نے یہ سزائیں مشروع فرمائی ہیں. مناسبت کل مناسبت الجریمۃ التي ارتکبها المجرم, ایسی سزائیں جو جرم کے مطابق ہے, جس جرم کیا جائے گا سزا بھی اس جرم کے مناسبت سے مطابقت کرتی ہے. اب یہ جو سزائیں ہیں یہ کیا ہیں, شرعاً کیا کہا جاتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. المراد بالحدود, حدود سے مراد الحدود جمع حد, حدود جمع حد کی, وہ فی اللغت المنع, اور حد لغت میں لفظی طور پر کہتے ہیں منع کرنے کو, منع کو, روکنے کو. سمت الحدود الشرعیہ بذلك, حدود شرعیہ کو حدود اس لیے کہا گیا ہے, لأن من شأنها ان تمنع من ارتکاب الجرائم, کیونکہ یہ جرم کرنے سے روکتی ہے, جرائم سے روکتی ہے. حدود جو ہے جرائم سے روکتی ہے. وفی الاصطلاح, علماء کے اصطلاح میں حدود کا معنی ہے عقوبۃ مقدرۃ شرعا, اسے نوٹ کر لیں, ذرا یہ ضروری ہے. عقوبۃ سزا ہے, عقوبۃ سزا ہے, مقدرۃ شرعا, جو شرعا مقرر کی گئی ہے. علی معصیۃ, کسی گناہ کے ارتکاب پر, لاجل حق اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے حق کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ عقوبت سزا ہے, مقدرۃ شرعا, شریعت کے مطابق, شریعت مقرر کی ہے, لوگوں کے عقل نے, لوگوں کے فہم نے نہیں, لوگوں کے بنائے قوانین نے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیوں یہ سزا ہے, کس کے لیے سزا ہے؟ علی معصیۃ, کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے یہ سزا ہے. لاجل حق اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے حق کے لیے یہ حد قائم کی جاتی ہے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں. اگر لوگوں کی صلح بھی ہو جائے, اس کے باوجود بھی حد قائم کی جائے گی, کیونکہ حد اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق کا حق نہیں ہے. یعنی اگر چور چوری کر لیتا ہے, اور جس گھر میں چوری ہے اس نے کمپلینٹ کر دی ہے, چور پکڑا گیا ہے, چوری ثابت ہو گئی ہے, اور اگلے ابواب میں چوری کی 8 شرطیں بیان کریں گے, 8 شرطیں چور کی, ہاتھ کاٹنے سے پہلے جب پوری ہو جائے پھر ہاتھ کٹے گا, یعنی چور نے چوری کی فوراً ہاتھ کاٹ دو, نہیں, شرطیں پوری ہو گئی ہیں, اب جرم ثابت ہو گیا ہے. اب جب ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا ہے, تو جس نے دعویٰ کیا ہے, جس گھر چوری ہوئی تھی, جو صاحب الحق ہے, اسے میں معاف کر دیتا ہوں, میں نے معاف کیا ہے, کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو معاف کیا ہے تو پہلے معاف کر دیتا ہے, جب جرم ثابت ہو گیا ہے, قصاص کے لیے وہ اس وقت حد کے لیے تیار ہے, تو اب اس کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کا حق نہیں ہے, جیسے تفصیل آگے آئے گی. تو یعنی اس جو جملہ ہے, جو تعریف ہے, اس سے یہ مراد ہے. تو پتہ چلے لأجل حق اللہ تعالیٰ سے کیا مراد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کا حق نہیں ہے. یہ مخلوق معاف بھی کر دیتی ہے, ہاں اگر حاکم سے پہنچ تک پہلے, قاضی سے پہلے اگر معاف کر دیتا ہے تو بات ختم ہے. جب معاملہ قاضی کے آ گیا, عدالت میں آ گیا اور قاضی نے فیصلہ سنا دیا, اب حد قائم ہو کے رہے گی. اگر معافی ہوتی تو ان کے بیچ میں ہو جائے, وہ دنیا کا معاملہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق باقی رہتا ہے. حکمت مشروعیت الحدود, حدود کی حکمت کیا ہے مشروع ہونے کی؟ نمبر ایک, زجر العاصی عن الرجوع الى المعصیہ. جب حد قائم ہو جاتی ہے کسی شخص پر جسے نافرمانی کی ہے, تو وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹے گا نہیں, اس کے لیے یہ زجر ہی کافی ہے. خبردار ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے. ومن اغیر من الوقوع فیہا, اور دوسرے کو بھی منع کیا جاتا ہے اس حد قائم کرنے سے کہ وہ بھی اس جیسا گناہ کرے. تو لوگ ڈر جاتے ہیں, ایک چور کے ہاتھ کاٹا جاتا ہے, 10 چور جو ہے وہ چوری سے توبہ کر لیتے ہیں. دیکھتے ہیں چوری کرنے سے پہلے دائیں ہاتھ طرف دیکھتے ہیں, اگر پکڑے گا تو کاٹا جائے گا. جس کا کاٹا گیا وہ دوبارہ چوری کرنے سے ڈرے گا, اور جس کا نہیں کاٹا گیا وہ ڈر کے مارے عبرت حاصل کر کے وہ توبہ کر لے گا. تو پہلی فائدہ یہ ہے, حکمت یہ ہے اس ان حدود اور تعزیرات سے, ان حدود سے. دوسری حکمت, کفارت للجریمہ, جس جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے, جس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے, حد قائم کی گئی ہے, اس جرم کا کفارہ ہو گیا ہے حد قائم کرنے سے. تطہیر للعاصی, اور نافرمان کی جس نے گناہ کیا ہے اس کے لیے پاکیزگی ہے, اس گناہ سے وہ پاک ہو گیا ہے. واللہ تعالی اکرم من ان یجمع العبد بین عقاب دون عذاب الاخرہ, اور اللہ تعالی بہت ہی بڑا کرم والا ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی دنیا کی سزا اور آخرت سزا دونوں کو ایک ساتھ ملا دے. دنیا میں ہاتھ بھی اس کا کٹا ہے اور آخرت میں اس کو دوبارہ بھی سزا ملے گی؟ نہیں, دنیا میں سزا مل گئی ہے, اس نے اس وقت توبہ کر لی ہے اور دوبارہ چوری نہیں کی ہے, اب آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں حد قائم ہو چکی ہے. ہاں توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی اور توبہ نہیں کرتا, دنیا میں حد بھی قائم نہیں ہوتی, تو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو عدل و انصاف سے اس کو سزا دے, اور چاہے تو فضل و کرم سے احسان سے اسے معاف کر دے, لیکن دنیا میں اس پہ حد قائم ہو جاتی ہے, آخرت میں اس کا حساب نہیں لیا جاتا. ودل علی ذلک حدیث عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ, اس کی دلیل میں سر عباد بن الصامت عنہ کی حدیث ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بحول عصابت من اصحابہ, صحابہ کے گروہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بیعون علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا, بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. سبحان اللہ, کیا صحابہ بھی شرک کر سکتے ہیں؟ کیا صحابہ بھی شرک کرتے تھے؟ نہیں, ناممکن ہے, نہیں کرتے تھے. تو بیعت سب سے پہلے یہ وعدہ کیوں ہے؟ میرے بیعت کرو کس لیے, کس بنیاد پر؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. یہ واضح دلیل ہے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے, ورنہ بیعت سب سے پہلے یہ وعدہ کیوں لے جاتا ہے کہ میں شرک نہیں کروں گا. ولا تسرقوا, تو کبھی چوری نہیں کرو گے. ولا تزنوا, کبھی زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم, اپنے اولاد کو کبھی قتل نہیں کرو گے. ولا تأتوا ببهتان تفتروا بين ايديكم وارجلكم, اور کوئی بہتان نہیں لے کے آؤ گے اپنے ہاتھوں کے بیچ اور ٹانگوں کے بیچ میں. ولا تعصوا في معروف, اور معروف میں کبھی معصیت نافرمانی نہ کرنا, یعنی حاکم کی بھی وہ کسی اور کی بھی, جب معروف کی بات ہے تو نافرمانی نہ کرنا. فمن وفى منكم فاجره على الله, تو جو اس کی ان شرطوں کی وفا کرتے جس پر بیعت ہو رہی ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له, اور جو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے. ومن اصاب من ذلك شيئا, جو اس میں سے کوئی چیز کر لیتا ہے, جرم ہو جاتا ہے, ثم ستر الله, پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے, فهو الى الله ان شاء عفا عنه, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے. شاہ میں حمزہ نیچے لکھیں, حمزہ نہیں ہے میرے خیال میں, میرے پاس نسخہ ہے, اس میں ایک پرنٹنگ مسٹیک ہے, شاء شین الف آخر میں حمزہ ہے. ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے. فرماتے اس دن عبد المسلم فرماتے ہیں فبایعناہ علی ذلک, ہم نے اسی چیز پر بیعت کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کی. متفق علیہ حدیث ہے. اسے کیا ثابت ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے اس کی حد شرع و حد قائم کی جاتی ہے تو آخرت میں اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی, اس کے لیے کفارہ ہے. تیسرے نمبر پہ امن الناس علی ارواحہم, حدود قائم کرنے سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں, وہ اعراضہم عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں, وہ اموالہم اور ان کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں. کما ہوا مشاہد فی المجتمعات التی تقیم حدود اللہ, جیسا کہ بالکل واضح ہے ان معاشروں میں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ کرتے ہیں. فإنه يتحقق فيها من الأمن والاستقرار وطيب العيش ما لا يمكنه أحد, ایسے معاشروں میں جن میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ ہوتا ہے ان معاشروں میں امن استقرار اور رزق کی فراوانی ایسے ہوتی ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بخلاف مجتمعات التی عطلت حدود اللہ, ان معاشروں کی ضد میں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی تعطیل کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, یعنی وہ ان خیرات سے محروم ہیں. چوتھے نمبر پہ چوتھا فائدہ یا حکمت حدود و تعزیرات کی, حصول رضوان اللہ و ثوابه فی الآخرہ, اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت اور اللہ کا ثواب جو ہے آخرت میں ملنا. کیوں؟ لأن تطبیق الحدود طاعت و عبادہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ حدود کی تطبیق کرنا, حدود کا نفاذ, شرع حدود کا نفاذ کرنا یہ طاعت ہے اور عبادت ہے. قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن کا معاملہ تو ایسا ہے مومنین کا, جب انہیں دعوت دی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کی طرف تاکہ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں کہ وہ یہ کہیں, یقولو ان یقولو سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے اطاعت بھی کی ہے, اولئک المفلحون اور یہی فلاح پانے والے ہیں. پانچویں نمبر پہ دفع شرور والآثام والاسقام عن الامہ, امت میں سے جو شرور ہیں اور اسقام ہیں, جو بیماریاں ہیں اور جو مصیبتیں ہیں, ان کو ٹالنا ہے اور دور کرنا ہے امت میں سے. فإن المعاصی اذا فشت فی الامة انتشر فیها البلاء والفساد, جب نافرمانیاں امت میں یا کس معاشرے میں عام ہو جاتی ہے تو اس معاشرے میں فساد اور بلاء اور مصیبتیں جو ہے عام ہو جاتی ہیں. وارتفعت عنها النعم والرخاء, ان سے جو نعمتیں ہیں اور جو فراوانی ہے رزق کی, وہ سب جو ہیں چھن جاتی ہیں. فموقع بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ, فما وقع بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبہ, کوئی بھی مصیبت بغیر گناہ کے نہیں ہوتی اور وہ مصیبت بغیر توبہ کے ختم بھی نہیں ہوتی. وخیر سبین حمایت الامت من الفساد و اقامۃ الحدود, اور سب سے بہترین طریقہ امت کو فساد سے بچانے کا جو ہے, حمایت کرنے کا جو ہے, حفاظت کرنے کا جو ہے, وہ ہے اقامۃ حدود کے نفاذ سے. قال تعالى ارشاد باري تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فساد ظاهر هو في البر خشكي پر والبحر تري پر, بما كسبت ايدي الناس لوگوں کی کمائی کے سبب کی وجہ سے, ليذيقهم تاکہ اللہ تعالی ان کو چکھائے یہ عذاب اور یہ تکلیفیں جو ہیں, مصیبتیں جو ہیں. بعض الذی عملوا, بعض کا بدلہ جو نافرمانی اور گناہ انہوں نے کیے ہیں, سارے نہیں بعض, لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس پلٹے اور توبہ کرے. تو یہ سزا, یہ تکلیفیں کیوں ہوتی, مصیبتیں کیوں ہوتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. اور مقصد کیا ہوتا ہے ان تکلیفوں کا؟ تاکہ ہم توبہ کریں, رجوع کریں اپنے محاسبہ کرتے ہوئے. نہیں کریں گے توبہ تو یہ مصیبتیں بڑھتی جائیں گی, اور رجوع میں سے یہ بھی ہے کہ حدود تعزیرات کا قیام ہو. شروط اقامت الحدود, اقامت الحدود کی شرطیں, مصنف فرماتے لا يجوز اقامۃ الحج علی الجانی اذا توفرت الشروط التالیہ، کسی زیادتی کرنے والے پر حدود کو قائم نہیں کیا جاتا جب تک یہ شرطیں نہ پائی جائیں. یہ عام شرطیں ہیں ہر جرم کے لیے جن پر حدود مترتب ہیں، اور اگلے دروس میں ہم دیکھیں گے مختلف جو جرائم ہیں ان کے ان عام شرطوں کے ساتھ خاص شرطیں بھی ہیں. یعنی شراب جو پیتا ہے اس پر حد قائم کی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کی اور کیا شرطیں ہیں، جو چوری کرتے اس کی الگ سے شرطیں ہیں، ٹھیک ہے نا، زنا کرنے والے کی الگ سے شرطیں، تو شرطیں خاص بھی ہیں. یہ عام شرطیں ہر جرم کے لیے ہے جس کے لیے حد مقرر ہے. شروط اقامۃ الحدود، اقامۃ الحدود کی شرطیں جو ہے، نمبر ایک، ان یکون مرتکب الجرم مکلفا، جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اسے مکلف ہونا چاہیے، یعنی بالغا عاقلا، بالغ ہو اور عاقل ہو. اگر بچہ یا پاگل، نابالغ بچہ یا پاگل کوئی جرم کر لیتا ہے اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. بچہ چوری کرتا ہے تو حد نہیں قائم ہوگی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہاں تعزیر ہے لیکن ہاتھ نہیں کاٹے گا، حد قائم نہیں ہوگی. پاگل نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ مکلف نہیں ہے. دوسرا، ان یکون مختارا، اپنے اختیار سے اس نے یہ جرم کیا ہو. فلا حد علی مکرہ، مجبور پر کوئی حد قائم نہیں ہوگی. مجبوری سے کسی نے کسی کو مجبور کر کے چوری کروائی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ مجبور ہے. نمبر تین، ان یکون عالم بالتحریم، تیسری شرط یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ جو اس نے کیا ہے جرم ہے اور حرام ہے. ولا یشترط ان یکون عالما بالعقوبہ، اور یہ شرط نہیں ہے کہ اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کی سزا کیا ہے، وہ مقدار ہے اور اس کی کیا مقدار ہے، یہ جاننا لازمی نہیں ہے. تیسری شرط سمجھ لیں، ان یکون عالما بالتحریم، اسے پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ چوری کرنا حرام ہے. لازمی نہیں کہ چوری کی سزا بھی اس کو پتہ ہو کہ اس کی سزا کیا ہے، یہ جاننا لازمی نہیں ہے، لیکن یہ جاننا لازمی ہے کہ چوری حرام ہے. دیکھو، عالم بالتحریم، کوئی شخص کسی دور دراز جنگل میں رہتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ چوری ہوتی کیا ہے، حرام ہے نہیں ہے، علم وہاں تک پہنچا نہیں ہے، ایک مفروضہ ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ چوری چوری ہوتی ہے، مفروضہ ہے. آ کے وہ چوری کر لیتا ہے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کو علم نہیں تھا تحریم کا. اگر علم ہے اس کو کہ چوری حرام ہے، لیکن اس کو یہ اس کا علم نہیں کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری کی ہے کاٹا جائے گا کہ نہیں، باقی شرطیں اگر ہے تو تب کاٹا جائے گا، کیونکہ صرف حکم کا علم ہونا چاہیے، لازمی ہے اس کی جو سزا ہے اس کا علم ہونا نہ ہونا کے برابر ہے. یہ تین شرطیں ہیں، عام شرطیں، خاص شرطیں اگر دروس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. من هو اقامۃ الحدود، حد کون قائم کرے گا؟ اذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمه، جب یہ شرطیں پائی جائے جرم کرنے والے پر، التي ترتب على الحد الشرعي، جن پر حد شرعی مترتب ہو جاتا ہے، فان ولي الامر او نائبه يقيم الحد عليه، تو حد کون قائم کرے گا؟ ولی امر جو ہے، حاکم جو ہے، یا اس کا نائب، جو ادارے قائم ہیں اس ولی امر کے ماتحت وہ حد قائم کریں گے. کیوں؟ لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وخلفائه من بعد كانوا يقيمونها، کیونکہ حدود کی اقامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین نے کیے ہیں. وقد وكل نبی صلی اللہ علیہ وسلم من يقيم الحد نیابة عنه، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا ایک صحابی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر حد قائم کر دے. حيث قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وخذ یا انیس، اے انیس جاؤ الى امرأة هذا، اس کی بیوی کی طرف، فان اعترفت فرجمها، اگر اعتراف کر دے زنا کے جرم کا تو اسے رجم کر دو، سنسار کر دو. سنسار کس نے کرنا ہے؟ حاکم نے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، کسے بھیجا؟ ایک نائب کو بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا، انیس نام ہے اور انہ صحابی کا، جاؤ اس کی بیوی کے پاس، کیونکہ اس نے کہا کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، اگر وہ اعتراف جرم کر لیتی ہے فرجم ہے تو اس پر حد قائم کرو اور رجم کرو. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہ نائب بھی حد قائم کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب کی اجازت نہ ہوتی، کیا صحابی کے لیے جائز حد قائم کرنا؟ نہیں، صحابت موجود تھے، اگر وہ اعتراف کر بھی لیتی ہے تو یہ نہیں کہ صحابی خود جا کے اسے سنسار کے حد قائم کرے. تو حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. رواہ احمد و ابو داود, احمد ابن نے روایت کیا ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے حدیث میں, تعافوا الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حد فقد وجب. کہاں چلیں, سوری اوپر ہے. وقیام احد, اچھا یہ جو روایت ہے متفق علیہ حدیث ہے, یہ حدیث جو ہے میں نیچے چلا گیا, آنکھ نیچے چلی گئی ہے دوسرے والے حدیث پر. یہ جو حدیث وغد یا انیس الى امرأة هذا فاعترفت فرجمها, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. مصنف فرماتے ہیں وقیام احد بتنفیذ الحد بدون اذن ولی الامر تعد وافتیات على حقه. اگر کوئی بھی کسی پر حد قائم کرتا ہے ولی امر کی اجازت کے بغیر تو اس پر زیادتی ہوگی اور ولی امر کے حق کی حق تلفی ہوگی. اس باب میں آخری بات, الشفاعت فی الحدود, حدود میں شفاعت کرنا, سفارش کو قبول کرنے کا حکم کیا ہے؟ مصنف فرماتے لا تجوز شفاعت الاسقاط الحد بعد بلوغه ولی الامر, جائز نہیں ہے شفاعت اور سفارش کسی حد پر جب حد ثابت ہو جائے, بعد بلوغ ولی الامر, جو ولی امر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے, عدالت میں معاملہ پہنچ گیا ہے, اب سفارش کرنا جائز نہیں ہے. ويحرم على ولي الامر قبول الشفاعه, اور ولی امر پر بھی حرام ہے کو کسی کی سفارش کو قبول کرے. سبحان اللہ, ولی امر پر بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حال شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ فی امره, جس نے سفارش کی ہے اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے کسی حد پر تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ہے. رواہ احمد و ابو داود, اسے احمد و ابو داود نے روایت کیا ہے, یہ وہ روایت جس میں مجھے مغالطہ ہوا ہے, میری آنکھیں اس روایت پر چلی گئی تھی. رواہ احمد و ابو داود. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں, تعافوا الحدود فیما بینکم, حدود کے معاملے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو. فما بلغنی فقد وجب, جو مجھ تک پہنچ جائے گا معاملہ تو پھر واجب ہو جائے گا, پھر معافی کا دروازہ بند ہو گیا. تم دوسرے معاف کر سکتے ہو لیکن اب حد ساقط نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. رواہ ابو داؤد والنسائی, سے ابو داؤد والنسائی نے روایت کیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.